السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام اور ہمارے انجینئر ہیں بل باربر۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے ان میں سب سے پہلے افغانستان امن عمل کے اوپر، امریکہ کی ایک اعلی عہدیدار افغانستان کا دورہ کرنے کے بعد اس وقت پاکستان میں ہیں جہاں پہ وہ اعلی حکام کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی ہیں، پاکستان کے کردار پر زور دے رہی ہیں کہ وہاں پہ مذاکرات اور امن عمل میں اس کو زیادہ مؤثر اور زیادہ واضح ہونا چاہیے، مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور افغانستان میں ان کی جو گفتگو ہوئی اس کی ہم تفصیل آپ سے شیئر کریں گے اور اس پہ انالیسز لیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہ افغانستان کے اندر گزشتہ روز اقلیتوں کو ہدف بنایا گیا جس کے بعد سکھ اور ہندو اقلیت وہاں پہ ایک خوف کا شکار ہیں۔ پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ پاکستان کی سیاست، انتخابات کا موسم ہے، 2018 کے انتخابات 25 جولائی کو ہونا ہے، سیاسی جماعتیں اپنی مہم میں مصروف ہیں، کئی حوالوں سے ہم تجزیہ اس کا کریں گے۔ ایک طرف تو میدان کے اوپر کیمپین چل رہی ہے، دوسری طرف آپ کے سیل کے اوپر یہ الیکشن لڑا جا رہا ہے، یعنی سوشل میڈیا کیمپین جو ہے وہ ٹیکسٹ میسیجز کی صورت میں، وہ واٹس ایپ میسیجز کی صورت میں آپ کے پاس پہنچ رہی ہے، اور اس کے اندر کیا ضابطۂ اخلاق ہونا چاہیے، پریپیگنڈا، اپنی خوبیاں وصف ایجنڈا بیان کرنا، ووٹرز کو کنونس کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن مخالفین کو ایون ان کو تنقید کرنا بھی جائز ہو سکتا ہے، لیکن ایسی باتیں ایک دوسرے سے منسوب کرنا جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، تصویروں میں تصویریں بدل کے ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، فوٹو شاپ کرنا، یہ اس کی کتنی گنجائش ہے، یہ اس کے خلاف کیا کیا جانا چاہیے، اس پہ بات ہوگی۔ ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں چیلنجز کیا ہیں، اور ہم بہت ساری چیزوں کا یہ بھی جائزہ لیں گے کہ پنجاب کے اندر بعض امیدوار پاکستان کی فوج کے سربراہ اور پاکستان کی عدلیہ کے سربراہ، چیف جسٹس اور چیف آف آرمی اسٹاف کی تصاویر کے ساتھ اپنی مہم کیوں چلا رہی ہیں، کس طرح ان کی سرزنش کی گئی ہے، اور مزید کیا فیصلہ ان کے لیے ہو سکتا ہے۔ آخری حصہ سپورٹس، دو ڈیولپمنٹس، ایک تو زمبابوے میں ہونے والی T20 سیریز میں پاکستان کی انتہائی بڑے فرق کے ساتھ آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ فیفا ورلڈ کپ 2018، اس کی کچھ اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب، افغانستان امن عمل، اور افغانستان امن عمل کے ساتھ ساتھ ایسے حالات میں جب وہاں پہ گزشتہ روز جلال آباد میں ایک خود کش حملے میں کم از کم 20 افراد کو ہلاک کر دیا گیا ہے، ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر جو ہیں وہ ہندو اور سکھ اقلیت کے لوگ تھے، جو دوپہر کو افغان پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب سے ملاقات کے لیے گورنر کے دفتر جا رہے تھے، اور اس حملے میں مزید 20 افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، اس طرح کے معافی چاہتا ہوں، کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم صوبائی حکام اس کے لیے داعش کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اس علاقے میں طالبان اور داعش بھرپور انداز میں مصروف عمل ہیں، اس پہ تو بات ہوگی، لیکن بڑی ایک اہم سٹیٹمنٹ امریکہ محکمہ خارجہ کی سینئر عہدیدار برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور ایلس ویلز، انہوں نے کابل کا دورہ اپنا مکمل کیا، اور جب وہ پاکستان کے دورے کے لیے روانہ ہو رہی تھیں تو ان کا کہنا یہ تھا کہ امن مذاکرات کا جو عمل ہے اس کو آگے بڑھانے میں ہمسائے ممالک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں وہ کافی نہیں ہیں۔ ایک دو جو خاص طور پہ بڑی نوٹیبل باتیں تھیں رائٹرز کے ساتھ ان کی گفتگو میں سے، ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اس وقت جو ہے صاف بات یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے سیاسی حل کی راہ میں رکاوٹ وہ طالبان رہنما ہیں جو افغانستان میں مقیم نہیں ہیں، نہیں ہیں تو کہاں ہیں، اور دوسری بات یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ طالبان کا بات چیت سے جو مسلسل انکار ہے اب ناقابل قبول ہوتا جا رہا ہے، اگر ناقابل قبول ہے تو متبادل آپشنز جو ہیں وہ کیا ہیں۔ انالیسز کے لیے ہم جائیں گے جناب ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹریٹجک وین انسٹیٹیوٹ، اور ہمیں جوائن کریں کامران بخاری صاحب، سینئر فیلو ود دا سینٹر فار گلوبل پالیسی اور فیلو ود پروگرام آن ایکسٹریمزم ایٹ جارج واشنگٹن یونیورسٹی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ایلس ویلز پاکستان میں ہیں، پاکستان سے کافی ایکسپیکٹیشنز ہیں، بالخصوص ملا فضل اللہ کی ہلاکت کے بعد یہ توقع بھی کی جا رہی تھی کہ حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے بات ہوگی۔ اب انہوں نے افغانستان میں یہ کہا ہے کہ یہ جو امن عمل ہے اس میں وہ طالبان رکاوٹ ہیں جو افغانستان کے اندر مقیم نہیں ہیں، سو بہت سارے لوگوں کے نزدیک بظاہر اشارہ حقانی نیٹ ورک کی طرف ہی ہے اور پاکستان کی جانب ہے، آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں؟
میرے خیال میں تو کچھ اور بھی طالبان ہیں جو پاکستانی ایریا کے جو کنٹیگوس شہر ہیں یا ٹاؤنز ہیں وہاں پہ ان کی موجودگی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، یہ بات کسی سے کوئی ڈپی شپی نہیں ہے، اور حقانی نیٹ ورک کی طرف بھی یہ اشارہ ہو سکتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ایلس ویلز نے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم پچھلے 3 سال سے 2.5 سال سے اس بات کو سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کو مزید کرنا چاہیے, پاکستان کو اور ڈیلیور کرنا چاہیے, پاکستان کو پیسے ڈالنا چاہیے. تو دس از اے ویری نو یو کین سے دس از این اولڈ وائن ان دا نیو بوٹل, دیئر نتھنگ نیو اباؤٹ دیٹ. اور پاکستان جو ہے اس بارے میں اپنی پوزیشن جو ہے وہ بہت واضح کر چکا ہے. اور پاکستان میرے خیال میں جو حکومت پاکستان نہیں کہہ رہی, جو میں سمجھتا ہوں, مجھے میں کہتا ہوں مجھے یہ ہے کہ افغان جو افغان طالبان ہیں آپ ان کو ٹیررس نہیں کہہ سکتے. وہ جو ہے وہ افغانستان کا ایک بہت بڑے ایتھنک حصہ جو ہے جو پشتون ہیں جو صدرن افغانستان میں اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں.
صحیح.
اور ان کا موقف اگر سامنے رکھا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو اس سے پہلے حامد کرزائی صاحب کی حکومت تھی یا اس وقت اشرف غنی صاحب کی یا عبداللہ صاحب کی حکومت ہے, یہ کوئی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹس نہیں ہیں افغانستان کے عوام کی. اور اگر ہیں بھی ہیں تو وہ صرف کچھ مائنارٹیز کو وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں, تمام افغانستان کے لوگوں کو وہ ریپرزینٹ نہیں کرتی. اور یہ بات روز عام کی طرح یہاں ہے کہ اگر یونائٹیڈ اسٹیٹس کی ملٹری فورس پیچھے نہ ہو اور یونائٹیڈ اسٹیٹس کی معاشی امداد نہ ہو تو افغانستان کی یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کچھ مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتی. اور جب یہ نیگوشیٹ ہو رہی تھی اس وقت بھی ہم نے بار بار اپنے امریکی دوستوں کو, اپنے کلیگ کو, جن لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی تھی, ہم نے اس وقت بھی ان سے کہا کہ یہ جو آپ فوج کھڑی کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں یہ افغانستان کی حفاظت کرے گی امریکن فورسز کی 2014 میں وڈرال کے بعد, یہ فوج یہ کام نہیں کر سکتی اور آپ اس فوج پہ اس طریقے سے رلائے نہ کریں. اور آج وہی سامنے آ رہا ہے کہ افغان طالبان کو یہ افغان فوج جو ہے افغانستان کی جو سرکاری فوج ہے یہ ان کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتی.
صحیح.
اور پاکستان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی پہلے پاکستان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ آپ امن قائم کرنے میں ہماری مدد کریں. افغان طالبان جو ہے یہ ان کو ٹیررسٹ قرار نہیں دیا جاتا تھا, ان کو ایک افغانستان کا ایک حصہ مانا جاتا تھا.
صحیح.
اب چونکہ یہ فوج جو ہے افغانستان کی سرکاری فوج افغان طالبان کو شکست دینے میں ناکام رہی ہے, اب یہ بھی پاکستان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ اس فوج کو پریشر ڈالیں, ان کو فورس کریں ہمارے ساتھ سے یہ نیگوشیٹ کریں. اور نیگوشیٹ کرنے کے بعد اس کا آگے والی حکومت کیا ہوگی, حکومت جو ہے وہ عبداللہ اور یشو غنی صاحب کی حکومت ہے, اس کو ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کے طور پہ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کو ایونچولی ماننا ہوگا اور اپنے آپ کو آئی تھنک انہوں نے ایکچولی دے ہیو ٹو فنش دیمسیلفز. تو وہ دنیا کا پاکستان کیوں ایسا کرے گا؟ کیا پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ پاکستان کے لیے پاکستان کے جو مفادات ہیں اس کے لیے اشرف غنی صاحب کی حکومت یا عبداللہ صاحب کی حکومت اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ ان کے بہترین تو انڈیا کے پاس ہیں اور انڈیا پاکستان کا آپ کو پتا نمبر 1 مخالف ملک ہے. تو کیا پاکستان ایسی گورنمنٹ کی یا ایسے حالات پیدا کرنے کے لیے ایک خودکشی پر عمل پیرا ہوگا جس کے لیے اس کے اپنے مفادات کو؟ تو یونائٹیڈ اسٹیٹس کو اس قسم کے مطالبات کرنے سے پہلے یہ اس بات کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اپنے کیا مفادات ہیں.
صحیح. اور پاکستان کے جو مفادات ہیں اس کو تو خیر اس کو بھی آنر تو کیا گیا ہے, افغانستان کی گورنمنٹ نے کیا, انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی, ملا فضل اللہ سب سے بڑا مطالبہ تھا پاکستان کا اور اس کو ڈرون حملے میں جو ہے وہ ہدف بنایا گیا. اسد اللہ داؤد زئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کابل سے صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں اور ہمیں کامران بخاری صاحب بھی جوائن کریں گے. داؤد زئی صاحب ہم بات کر رہے ہیں ایلس ویلز کا پہلے افغانستان کا دورہ اور اب وہ پاکستان میں ہیں اور وہ تھوڑے ایک فرسٹریشن نظر آتی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ طالبان کا جو ہے بات چیت سے مسلسل انکار اب ناقابل قبول ہوتا جا رہا ہے. سو طالبان کو کیسی ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ مذاکرات میں شامل ہوں, ان کے مسلسل انکار کی اس کے باوجود وجہ کیا ہے, اور پھر یہ جو فرسٹریشن سامنے آ رہی ہے یہ کس صورت میں پھر ڈھل سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ جی اسد اللہ صاحب, اسد اللہ داؤد زئی صاحب, جی اسد صاحب ہمارے ساتھ ہیں لیکن ان کی جی کامران بخاری صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہم بات کر رہے تھے ایلس ویلز کا پہلے افغانستان کا دورہ اور ابھی وہ پاکستان میں ہیں. ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے اپنا انالیسس دیا ہے اور وہاں پہ افغانستان میں رائٹر سے جو ان کی گفتگو تھی, ان کا ایک تو کہنا یہ تھا کہ ہمسایہ ممالک اہم کردار ہے لیکن پاکستان نے ابھی تک کافی اقدامات نہیں کیے. ایک بات آپ کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ رکھنا چاہتا ہوں جو ابتدائی میں تھا. اور دوسرا وہ یہ کہتی ہیں کہ کافی فرسٹریشن والی بات ہے اگر طالبان جو ہیں وہ شرکت نہیں کرتے مذاکرات کے عمل میں تو اب یہ بات ناقابل قبول ہوگی. ناقابل قبول ہے تو متبادل آپشن کیا ہیں. اور تھرڈی یہ کہ یہ جو طالبان, وہ طالبان نہیں مذاکرات کو اپریشیٹ کر رہے یا ان کی حوصلہ افزائی کر رہے جو افغانستان سے باہر ہیں. سو باہر کہاں ہیں, پاکستان میں ہیں اور ملکوں میں بھی ہیں, کس کی طرف اشارہ ہے؟ اور اس سارے ان کے جو سٹیٹمنٹ ہے, ان کا جو بیان ہے, اس کو انالائز کیجیے گا.
دیکھیں اس میں اسد بات وہی آ کے وہیں رک جاتی ہے جہاں پہلے تھی, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے وہ اس طریقے کی ریسپروسٹی نہیں ہو رہی جو کہ امریکہ توقع کر رہا ہے. لیکن اس میں قدرتی عمل ہے, یہ ایک لین دین کا حصہ ہوتا ہے. پاکستان جو ہے اپنے تمام کارڈز نہیں شو کرنا چاہتا اس وقت, کیونکہ ظاہر ہے اس کے جو تحفظات ہیں, اس کے جو مفادات ہیں, وہ ابھی پوری طریقے سے جو ہے کم از کم جو ہے وہ قابل قبول لیول تک نہیں آئے, یا ان کو دور نہیں کیا گیا, یا ان جو پاکستان کی مانگیں ہیں ان کو پورا نہیں کیا جا رہا. تو ظاہر ہے وہ اپنا جس کو کہتے ہیں فیٹ ڈریگنگ کر رہے ہیں اور اس ہارڈ بارگیننگ کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو اشارہ ہے وہ ان طالبان کی طرف ہے جو پاکستان کے اندر ہیں. اب ظاہر ہے بیٹل سپیس کے اندر تو وہ جو ریالٹی ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا, لیکن جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے شوز پہ کہا ہے اور دیگر اور میڈیا پہ بھی کہ دیکھیں امریکہ اس بات سے کنونسڈ ہے کہ اگر پاکستان اپنا اثر و رسوخ سیریسلی استعمال کرے طالبان کے اوپر
صحیح.
تو بیٹل سپیس کے اندر جو حالات ہیں ان میں خاطر خواہ تبدیلی آ سکتی ہے. اب یہ غلط جو نا انالیسس ہے یا صحیح ہے یا کس حد تک صحیح ہے کس حد تک غلط ہے وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اس چیز پہ یقین کرتی ہے, اور نہ صرف ٹرمپ انتظامیہ بلکہ امریکہ کے اسٹیبلشمنٹ بھی اس پہ یقین کرتی ہے.
صحیح. کہ یہ اچھا ایک ذرا اکیڈیمک کوشچن ہے. اس وقت ذرا ہمیں بتائیں آپ کہ جو افغانستان کے اندر طالبان ہیں وہ سیاسی حقیقت ہیں یا عسکری حقیقت ہیں؟
دیکھیں جو افغانستان کے اندر تو عسکری حقیقت ہیں, وہ سیاسی حقیقت بھی کہا جا سکتا ہے ان کو, لیکن جب سیاسی حقیقت کی بات آتی ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ ان کا سیاسی کردار کیا ہونا چاہیے یا ہو کردار ہے کیا. تو عسکری فی الحال ان کی پوری کی پوری جو سیاسی حیثیت ہے وہ ان کی عسکری حیثیت پہ اس کا دار و مدار ہے. تو ابھی جو ہے وہ کسی طریقے سے وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں بنے, سیاسی تحریک نہیں ہے اس طریقے سے جو کہ مطلب ایک دیکھیں ایک کلینڈسٹائن آرگنائزیشن کا تو ان کا ایک بڑا واسٹ نیٹ ورک ہے پورے ملک کے اندر, تو جس میں وہ جنگجو اقدامات کرتے ہیں, ملٹنسی ہے, خودکش حملے ہیں, اس طرح کے دیگر جو ہیں ان کا انفراسٹرکچر ہے. لیکن جو سیاسی جو ان کا رول ہے یعنی کہ افغان ریاست کے اندر یا شرکت کرنا یا افغان اپنا افغانستان کے اندر پبلکلی ان کا کوئی جو ہے پریزنس ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں ابھی نہیں ہے, اور وہی ایشو ہے مطلب جو مسئلے کی.
لیکن کامران یہ ہے کہ اگر وہ سیاسی ریالٹی نہ ہوں تو پھر وہ عسکری حقیقت اتنی دیر کے لیے کیسے ریزسٹ کر سکتے ہیں دنیا کی اتنی بڑی طاقتوں کے سامنے؟
آپ کی آواز کٹ رہی تھی, کچھ دوبارہ بولیں گے وہ سوال؟
اگر وہ سیاسی حقیقت نہیں ہے تو وہ تقریباً دو عشرے دنیا کی اتنی بڑی طاقتوں کے خلاف کیسے مزاحمت کر سکتے ہیں؟ کوئی پولیٹیکل میسیجنگ ہے تو جس کی وجہ سے ان کی صفوں میں نئے لوگ شامل ہوتے ہیں؟
دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے, اسی وجہ سے میں کہوں گا کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سیاسی حقیقت یا سیاسی رول سے جو کا مفہوم کیا ہے. عمومی طور پہ سیاسی رول اور سیاسی حقیقت جو ہے وہ آتی ہے کہ ہاں بھائی آپ کا پبلک لیول کے اوپر کس حد تک جو ہے وہ اثر و رسوخ ہے. تو طالبان اس طریقے سے تو پیورلی ایک سیاسی قوت نہیں ہے جس میں ان کے پاس ممبران ہیں, گراس روٹ سپورٹ ہے, دفاتر ہیں, بزنس کارڈ وہ ایشو کر رہے ہیں اور پیمفلیٹ بانٹ رہے ہیں, اس طرح کا نہیں ہے ان کا رول. لیکن عسکری لحاظ سے ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے. اور یاد رہے کہ یہ جو جنگجو ہیں یہ صرف فل ٹائم جنگجو نہیں ہیں,
ये और भी कारोबार करते हैं और इनका इनके ये जो है उन खानदानों से आते हैं, उन कबीलों से आते हैं, उन इलाकों से आते हैं कि जहां पर इनके साथ जो है अवाम की कम अज कम कुछ ना कुछ हमदर्दियां जरूर हैं, अगर वो पूरी तरीके से जो है वो इलाके प्रो तालिबान नहीं है, लेकिन वहां के लोग ये समझते हैं कि वो जीत रहे हैं, और अगर वो गलत समझते हैं या सही समझते हैं वो आप एक अलग बात है, लेकिन वो समझते हैं कि वो जीत रहे हैं और उस बिना पर वो इनको इनके साथ कम अज कम अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते, और बहुत सारे लोग तो खुलकर उनका उनकी हिमायत भी करते हैं। तो इस लिहाज से सियासी हकीकत जरूर है, लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि अगर आप जंग का जो एलिमेंट है बीच में से निकाल दें तो बगैर जो है वो मिलिट्री कुव्वत के, पैरामिलिट्री कुव्वत के, पैरामिलिट्री एक्टिविटीज के तहत जो वो काम करते हैं उनकी कोई सियासी एज सच स्टैंडिंग नहीं है।
डॉक्टर जफर इकबाल साहब, इसी सवाल पे आप भी अपनी राय दीजिएगा, तालिबान, अफगान तालिबान की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, वो कितनी बड़ी अस्करी हकीकत है क्योंकि वो चैलेंज कर रहे हैं, एक बात, और दूसरा ये कि अगर वो सियासी हकीकत हैं तो फिर उनको इंगेज क्यों नहीं किया जा सका, अगर वो अस्करी हकीकत हैं तो फिर उनको मिटाया क्यों नहीं जा सका।
देखिए साहब, जिस किस्म की जंग जो है अफगानिस्तान में, खासकर सोवियत यूनियन की विथड्रॉल के बाद जो जंग लड़ी जा रही है वो कोई फॉर्मल किस्म की कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं है, वो एक कहने के एक स्टेट ऑफ इंसर्जेंसी है, उसके खिलाफ एक काउंटर इंसर्जेंसी है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन काउंटर एजेंसी या एजेंसी की फेज में होती है तो कभी भी एक ओपन पॉलिटिकल पार्टी की तरह एग्जिस्ट नहीं करती, ना ये चाइना के रेवोल्यूशन में मौजूदा के जमाने में हुआ था, ना ये लेनिन के जमाने में सोवियत, जो पुरानी सोवियत रशिया उस वक्त हुआ था, क्योंकि आप एक स्टैंडिंग आर्मी के खिलाफ जो कि अफगान आर्मी या नेशनल आर्मी है उसकी सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आर्म फोर्सेज को हासिल रही है, तो जो एक वक्त में एक एक लाख 40,000 के करीब उनकी अफवाज रही है 2014 से पहले, तो इतनी बड़ी कन्वेंशनल फोर्सेज की मौजूदगी में किसी अस्करी तंजीम का बतौर पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसे मुल्क में ऑपरेट करना जहां के वो उनकी हुकूमत ना हो एक नामुमकिन अमल है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे कि आपने खुद भी फरमाया कि वहां पे लोग जो है, और कामरान साहब ने भी यही बात किसी तरीके से इंडोर्स की है कि किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफगान लोग जो हैं उनकी कुछ ना कुछ हमायत करते हैं, अगर उनकी हमायत ना होती तो आज तक जो दो तीन डेकेड वो खासकर 2000 जब उनकी गवर्नमेंट को चेंज किया गया है तो आज तक वो सर्वाइव ना कर सकते, कोई कुछ तो नहीं है ना, जैसे कहते हैं कि जिन्हें गुरिल्ला इज अमंग द पीपल लाइक अ फिश इन द वाटर, जैसे फिश पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती, एक इंसर्जेंट जो है गुरिल्ला है, कोई नाम उसको दे दे, वो अवाम में एग्जिस्ट नहीं कर सकता जब तक अवाम उसकी किसी ना किसी तरीके से हिमायत
नहीं करते।
एक तो ये बात है, तो उनकी हिमायत मौजूद है, मेरा ये व्यू है और मैं इसको एक दौर दोहराता हूँ कि एज ए पोलिटिकल ओपन पोलिटिकल पार्टी पब्लिक लेवल पे ऑपरेट नहीं कर सकते, उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनको बंद कर दिया जाएगा, उनको सजाएं दी जाएंगी। दूसरी बात यह है, आपको ये देखना है कि अफगानिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा जो पोटेंट फोर्सेज हैं वो कौन मौजूद है। इस वक्त आप कह लीजिए कि अफगान गवर्नमेंट है और अफगान गवर्नमेंट के साथ उनकी नेशनल आर्म फोर्सेज है, जो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जो मिलिट्री अस्करी कुव्वत के लिहाज से, मुआशी कुव्वत के लिहाज से अगर उनके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ना हो तो ये अफवाज चंद महीने से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर
सही।
तो लिहाजा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाय इटसेल्फ एक बहुत बड़ी फोर्स है अफगानिस्तान,
लेकिन दूसरी जानब ये भी है कि जब तक यूनाइटेड स्टेट्स और फॉरेन फोर्सेज रहेंगी तालिबान मुज़ाकरात भी मेज पे नहीं आएंगे। कामरान बुखारी साहब, पिछले दिनों माइक पोम्पियो का एक स्टेटमेंट, खासतौर पे वो जो एक टेम्पोरेरी सीज फायर हुआ था उसमें से बाज लोगों ने यह अखज़ किया था कि शायद अमरीका बुरा दरीना तालिबान का मुतालबा पूरा करने पर भी गौर कर सकता है, जिसके तहत बैन अवी फौजों का मुकम्मल इनखला ताकि वो मुजाकरात का हिस्सा बने। इस पर संजर ये जानना चाहूंगा कि क्या ये वाकता कोई पॉसिबल है, अमेरिका अगर बाहर जो बयान से फ्रस्ट्रेशन नजर आती है तो वो इस इंतहाई कदम की तरफ जा सकता है, एक बात, और दूसरा क्या इस जो बड़ी महदूद सी मौजूदगी है अमरीका की, इसको इस्लामी मुल्कों की फौज की मौजूदगी की सूरत में इसको रिप्लेस किया जा सकता है ताकि फिर तालिबान इंगेज भी हों और वहां पर बात भी कर सके।
देखिए असद, पहली बात तो ये है कि मैं ये लिख भी चुका हूँ, ऑन द रिकॉर्ड हूँ, कि ऐसा वक्त बिल्कुल मुमकिन है कि अमेरिका जो है पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट होके तो कहे कि अच्छा जो हुआ सो हुआ, हम जो है यहाँ से जा रहे हैं, आप जाने और आपका मामला जाने, तो वो पाकिस्तान के लिए मुसीबतें छोड़ जाएं, अफगान रियासत के लिए मुसीबतें छोड़ जाएं, तो वो जो है वो क्योंकि उनके मौकफ अमेरिका का मौकफ ये है कि देखें हम जो कर चुके हैं सो कर जंग को किसी तरीके से खात्मे की तरफ लेके आया जाए, और चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और दीगर जितने स्टेक होल्डर हैं, अब तो ट्रंप इंतजामिया के दीगर जो अपना आला अहदेदार हैं उन्होंने ये खुलकर बात की है कि हम पाकिस्तान के जो मफादात हैं, पाकिस्तान के तहफ़ुज़ात हैं, उनको समझते हैं, उनको जो है चाहते हैं कि वो जो फाइनल जो सेटलमेंट है उसमें उसका जो है उनको मद्देनजर रखा जाए, उनका तहफ़ुज़ किया जाए। तो अब अगर इस ऐसी सूरत हाल में भी उनको फ्रस्ट्रेशन का सामना है, और मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान उनको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान के पास उस तरह का असर रसूख नहीं है कि वो तालिबान को उस तरीके से मजबूर कर सकें, फिर तालिबान भी कई तरह तरह के हैं, कोई एक तो है नहीं है, तो ये एक जगह पे अपनी बात है। जहां तक जो है इस्लामी फोर्सेस का ताल्लुक है, देखें इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बनाने की कोशिश की सऊदी अरब ने 2015 के अक्टूबर नवंबर में, वो मामला उस बस एक ही हद तक गया है कि जहां जनरल राहिल शरीफ को उनका सरबरा बना दिया गया है, लेकिन कोई एज सच
फोर्स एग्जिस्टिंग नहीं है,
और कोई एज सच जो है देखिए कुव्वत नहीं है कि जो जाके वहां पे करेगी। और फिर ये बताएं कि कौन सा मुल्क है, कौन सा मुल्क है, इवन पाकिस्तान क्या चाहेगा कि वो अपनी मुसल्ला अफवाज के दस्तों को जो है वो अफगानिस्तान में जो है मरने के लिए भेज दे। मतलब वो एक ऐसी जगह है कि जहां पर कोई जंग जीती नहीं जा सकती, तो मैं नहीं समझता कि वहां से कोई होगा। जहां तक अमरीका का ताल्लुक है, अमेरिका सिर्फ अभी इसलिए इतना फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो पूरी तरीके से वहां से इनखला कर जाए, क्योंकि एक अलामती इनखला होगा। 8000 फौजें जो है वो खास नहीं होती, 8000 फौजें ज्यादातर सपोर्ट का काम करती हैं,
लेकिन बाकी जो उनकी रिप्लेसमेंट की भी हम बात करें तो वो पीस आर्मी की है, यानी मुस्लिम ममालिक की है, और लेकिन ये कि वो पीस आर्मी है कि वो कॉम्बैट मिशन नहीं होगा।
हाँ, लेकिन वो पीस आर्मी भी जो है मतलब वॉर जोन के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर एट रिस्क है ना,
सही।
मतलब जो है वहां पर जो है गोलियां चलती हैं, जना फायर एक्सचेंज होता है, फ्रेंडली फायर के इश्यूज होते हैं, तो ये बड़ा खतरनाक है, इसमें कोई हासिल कुछ नहीं है और नुकसान ज्यादा है। तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि अमरीका जो है वो चाहेगा कि वो इवन अलामती लेवल पे इनखला करे, क्योंकि जितनी भी ये बैन अल-अक़वामी सो कॉल्ड जिहादी कुव्वतें हैं, दाएश हो गई, अलकायदा हो गई, तालिबान हो गए, जितने भी कुव्वतें, उनका हौसले बहुत बुलंद होंगे इस चीज से, उनको फिर से कहोगा कि देखें हमने जो है एक सुपर पावर
निकाल दिया है,
पावर दाद ने निकाल दिया था, अब दूसरे को भी हमने निकाल दिया है। अमरीका इससे बाखूबी वाकिफ है और इस पे जो है ना वो ऐसा काम नहीं करना चाहता कि जहां पर वो और भी शेयर हो जाएं और भी फिर वो दुनिया में दंदन आते फिरे।
डॉक्टर जफर इकबाल साहब, क्या अमरीका अपने इनखला पे, मुकम्मल इनखला पे और किसी पीस आर्मी की डिप्लॉयमेंट पे गौर कर सकता है?
मेरा तो ख्याल में ये अमेरिकन मफाद में नहीं समझा जाता, और यूनाइटेड स्टेट जो है किसी ऑल्टरनेटिव पीस आर्मी या किसी और डिप्लॉयमेंट से एग्री नहीं करेगा, और यूनाइटेड स्टेट जो है उसके अपने इस वक्त जो उनके मफादात की जो तरजीहात हमें नजर आ रही हैं इसको सामने रखते हुए यूनाइटेड स्टेट इस वक्त नहीं समझता उनका अफगानिस्तान से इनखला जो है उनके सिक्योरिटी और सलामती के जो ग्लोबल अफेयर्स हैं उसके साथ वो मुकाबले रखता है। मैं एक चीज थोड़ी सी आपकी इजाजत से नहीं लाना चाहता हूँ, मैं ये लाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा तजिया नगारकों को, हमारे कुलीग को ये भी देखना होगा कि जो मरी की टॉक्स थी जिसमें के अफगान तालिबान हिस्सा ले रहे थे और जिनको इस बुनियाद पे खत्म कर दिया गया कि जी चूंकि उन्होंने या पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि जी मुल्ला उमर 2 साल पहले जो है वो मर चुका था या फौत हो चुका था, मेरा ख्याल में ये कोई ऐसी खास वजह नहीं थी। वो कौन से इख्तलाफात थे जिनकी वजह से मरी की टॉक जाए उनको खत्म करना पड़ा, और अब कुछ ऐसे भी चीजें हैं, ऐसे भी नुकता जात हैं, ये जो पब्लिक डिप्लोमेसी होती है इसमें 100% अपने कार्ड कोई पार्टी रिवील भी नहीं करती। आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो वाकई किस शायद के ऊपर जाता है कि अफगान तालिबान दोनों पार्टियां, अगर ये देखा जाए कि अफगान तालिबान के पीछे पाकिस्तान के बहुत बड़े हाथ हैं, उनकी हमायत है, उनको सप्लाई जाती है, बहुत कुछ होता है, दूसरी तरफ से जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है ये भी कोई इंडिपेंडेंट प्लेयर नहीं है,
ठीक है,
پیچھے اصل مفادات ہیں وہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کے ہیں, اور جو اصل جو بھی سیٹلمنٹ ہوگی وہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کی اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو جب تک پاکستان اور یونائٹیڈ اسٹیٹس دونوں مل کے اس قسم کے مذاکرات میں کوئی ڈائریکٹ یا کلوزر قسم کا رول ادا نہیں کرتے, میرا نہیں خیال کہ افغان طالبان اور اشرف غنی صاحب کی حکومت کے جو آپس میں مذاکرات ہوں گے وہ کوئی نتیجہ خیز ثابت ہوں گے.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ظفر اقبال جی. میں صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے, کامران بخاری صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین, افغانستان پیس پروسیس پہ ہماری بات مکمل ہوئی, پاکستان سیاست کے اوپر ہم بات کریں گے لیکن چند سیکنڈ کے بریک کے بعد.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست کے اوپر, اور بالخصوص پاکستان کے اندر صوبہ سندھ کی سیاست کے اوپر. پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور پچھلے 10 برسوں سے بالخصوص سندھ کی گورنمنٹ, سندھ کی حکومت اس کے پاس ہے, لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کو کراچی جیسے شہر کے اندر اپنی انتخابی مہم چلانے میں مشکلات ہیں. سندھ کے اندر سے بھی ان کے جو روایتی ووٹ بینک ہے, جو ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, وہاں سے بھی کچھ آوازیں ایسی اٹھی ہیں جو ان کے اپنے مضبوط امیدواروں کی مہم چلانے میں ایک بڑی رکاوٹ کے طور پہ یا مشکل کے طور پہ سامنے آ رہی ہیں. نظر یہ آ رہا ہے کہ لوگ گورننس کے اوپر اس وقت فوکس کر رہے ہیں, بھلے اس کا تعلق کراچی جیسے کاسموپولیٹن اور دنیا کے ایک بڑے شہر سے ہو یا بھلے وہ دیہی علاقوں سے ہوں, وہ گورننس اور ڈیلیورنسز کے اوپر وہ بات کر رہی ہیں. اسی طرح کراچی کی جو سیاست ہے وہ کئی حوالوں سے اپنے مختلف زاویے رکھتی ہے. ہما بکائی صاحب ایک تقریب میں شریک ہیں, لہٰذا کوئکلی ہم ان سے انالیسز لے لیتے ہیں, کراچی اور سندھ کا ایک جائزہ لیتے ہیں. ہما صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ذرا کراچی کی پالیٹکس کا ہمیں بتائیے گا. اس وقت تمام بڑی سیاسی جماعتیں وہاں پہ مصروف ہیں, مسلم لیگ نواز نے وہاں سے اپنی الیکشن مہم کا کک سٹارٹ وہاں سے کیا, آج خادم رضوی صاحب نے بھی کراچی کا ہی انتخاب کیا. سو کراچی کتنا اہم ہے پاکستان کی سیاست میں اور سال 2018 کے انتخابات میں؟
دیکھیے, کراچی کی سیاست جو ہے وہ خاصی مشکل ہوئی ہوئی ہے, اور کراچی میں انیشلی یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ پی ایم ایل ایم کیو ایم کی فریگمنٹیشن کی وجہ سے اوپن پولیٹیکل اسپیس ہے جس کو تقریباً تمام سیاسی جماعتیں گراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور پیپلز پارٹی کے کیمپس میں تو سمجھیے تقریباً اس حوالے سے مبارکیاں ایک دوسرے کو دی جا رہی تھی کہ یہ جو پولیٹیکل اسپیس کریٹ ہوئی ہے
ایم کیو ایم کی وجہ سے,
جی ایم کے ایم سے جو پولیٹیکل اسپیس کریٹ ہوئی ہے یہ آٹومیٹکلی پیپلز پارٹی کو ملے گی. لیکن جون جو الیکشنز کے دن قریب آ رہے ہیں لگ رہا ہے کہ یہ اتنی آسانی سے پیپلز پارٹی کی جھولی میں گرنے والا نہیں ہے.
تو پھر یہ اسپیس یا واپس ایم کے ایم کے پاس جا رہی ہے یا اور پارٹیاں اس میں جگہ بنا رہی ہیں؟
میرا خیال ہے کہ ایم کے ایم کا وہ سیگمنٹ ہوگا. دو چیزیں ہیں جو کراچی کے بارے میں کہی جا رہی ہیں, ایک تو یہ کہ دیکھیے کہ ایم کے ایم کا ووٹ جو ہے وہ فریگمنٹ ہوگا, پی ایس پی اور ایم کے ایم پاکستان کے بیچ میں ٹوٹے گا, لیکن یہ بھی بہت ممکن ہے کہ ایم کے ایم کا جو ووٹر ہے وہ اتنا ڈسگرنٹلڈ ہے کہ وہ باہر نکل کر ووٹ ہی نہ ڈالے, تو ووٹر ٹرن آؤٹ بھی کراچی میں بہت کم ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو بھی جتنی بھی کمزور سہی پاکستان کی جمہوریت, لیکن 8 سالہ جمہوری عمل نے ایک فائدہ ضرور دیا ہے کہ اس وقت پاکستان کا ووٹر چاہے وہ سندھ میں ہو, پنجاب میں ہو, خیبر پختونخوا میں ہو, وہ سوال اٹھا رہا ہے.
Exactly.
تو یہ تو لوگ اپنی کانسٹیٹیوئنسیز میں جاتے ہیں تو ان کی آؤ بھگت نہیں ہوتی, ان کی واہ واہ نہیں ہوتی, ان سے سوال پوچھے جا رہے ہیں اور ان سوالات کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے.
Exactly. یہ تو اچھا ایک آپشن ہے, ظاہر اسی یہی توقع ہونی چاہیے ووٹر سے بھی. ایک اور بتائیے گا, ایک اور ڈیولپمنٹ ممکن ہے کہ ہو سکتی ہے, الطاف حسین صاحب آپ کو معلوم ہے ظاہر ایک ان کی سپورٹ ہے کراچی کے اندر, وہ الیکشنز کا بائیکاٹ کر چکے ہیں, لیکن گزشتہ روز فیس بک لائیو پہ جب وہ خطاب کر رہے تھے تو یہ تاثر مل رہا تھا کہ جیسے یہ ممکن ہے کہ مسلم لیگ نواز کے لیے وہ کسی حمایت کا اعلان کر دیں. سو اس صورت میں کیا کراچی میں الطاف حسین کی انڈورسمنٹ کے ساتھ مسلم لیگ نواز کو ووٹ مل سکتا ہے؟
ہائپوتھیٹیکل, کیونکہ ایک اور پیرلل ڈیبیٹ اس وقت یہ ہے جس کو پی ٹی آئی بار بار اٹھا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ پی ایم ایل ایم تو الیکشن کا بائیکاٹ کر دے, کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, وہ کیمپین نہیں کر پا رہے ہیں, ان کے ٹاپ پلیئرز جو ہیں وہ اس وقت عدالتوں میں بار بار بلائے جا رہے ہیں, تو آج تو اسد عمر کا سٹیٹمنٹ ہے کہ کر دیں بائیک آؤٹ, وہ ان کا سیاسی حق بھی ہے اور ان کا قانونی حق بھی ہے. اور تو میں نہیں سمجھتی کہ الطاف حسین کی انڈورسمنٹ پی ایم ایل این کے لیے کراچی میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ بن سکتی ہے.
اب پاکستان پیپلز پارٹی, اس کو کراچی کے اندر ہم نے تو کل لیاری میں دیکھا مشکلات پیش آئیں جو کہ ان کا ایک بڑا اسٹرانگ ہولڈ سمجھا جاتا تھا. انٹیریئر سندھ کے اندر سے بھی لوگ جو ہے پہلی بار زیادہ کھل کے بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے سامنے کیا چیلنجز ہے, اور پھر گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بھی بن چکا ہے, کیا انٹیریئر سندھ کے اندر گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ایون صوبے کے اندر حکومت کی تشکیل میں کوئی مشکل پیدا کر سکتا ہے؟
دیکھیے, شاہین سبائی صاحب کا ایک آرٹیکل آج کل بڑے اٹس میکنگ دا راؤنڈز آن دا سوشل میڈیا اینڈ آن دا واٹس ایپ گروپس, اور اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ بلوچستان والے فارمولے کے لیے تیار تھے کہ آدھا وقت پیپلز پارٹی کو مل جائے اور آدھا وقت ڈیموکریٹک الائنس کو مل جائے, لیکن پھر ڈیمانڈ یہ آئی کہ پہلے ڈیموکریٹک الائنس کو ٹائم دیا جائے. اس کے لیے شاہین صاحب تیار نہیں ہوئے, لیکن یہ اب ضرور سامنے بات آ رہی ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو اتنی مشکلات ہیں. آج کل کچھ کی لوگوں کو ہٹایا گیا ان کے عہدوں سے, انہیں امیدوار نہیں مل رہے, اور آپ اگر بلاول کو بھی دیکھیں تو ان کا پورا فوکس جو ہے وہ سندھ کی طرف ہے, سو وہ سجاول میں ہے, اور میرا خیال ہے کہ 10 یا 11 کانسٹیٹیوئنسیز کا وہ بالکل طوفانی دورہ کر رہے ہیں الیکشن سے پہلے. زرداری صاحب جرنلسٹ کو کلٹیویٹ کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ بلاول کو سپورٹ کریں, تو میرا خیال ہے پورا فوکس پیپلز پارٹی کا سندھ میں ہے, کیونکہ یہاں بھی ان کے لیے کوئی ایزی زن نہیں نظر آ رہا
جو ان کے پاس ہے, وہ اس کو تو کم از کم حاصل کر سکیں. آخری سوال, مذہبی جماعتیں,
میرے خیال میں ان کو چیلنج ہے,
مذہبی جماعتیں یا مذہبی اتحاد, بھلے وہ جماعت اسلامی اور اب جمعیت علماء اسلام کا اتحاد ایم ایم اے کی صورت میں ہو, یا پھر تحریک لبیک پاکستان خادم رضوی صاحب کی جماعت ہو, ٹھیک ہے, یہ کراچی کے اندر ان کا کتنا انفلوئنس ہو سکتا ہے, یا کم از کم یہ کسی سیاسی جماعت کو ہرانے یا اس کے ووٹ کو تقسیم کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟
میرا خیال ہے ووٹ تقسیم کرنے کی حد تک تو انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے, اس سے آگے نہیں. اور سندھ میں ان کا اثر رسوخ پنجاب سے کم ہے. جو یہ میجر ہٹ کریں گی ان جماعتوں کا ریسٹور ہونا, وہ میرا خیال ہے کہ پنجاب میں ہوگا. اور یہ جو 11th آر ریسٹوریشن ہوئی ہے, یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ پیچھے بھی یہی سوچ کار فرما ہے.
بہت شکریہ ہما بکائی صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے ساتھ موجود رہیں, پروفیسر ایٹ IBA یونیورسٹی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, ہم بات طے کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے اوپر, باقی پولیٹیکل پارٹی سے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے, لیکن ذرا ایک اور اہم زاویہ ہے, آج کل سوشل میڈیا بہت اہم ہے لوگوں کو ذہن بنانے میں, اوپینین میکر کا بھی وہ کردار ادا کر رہا ہے, لیکن سوشل میڈیا کا اچھا برا دونوں طرح کا استعمال جو ہے وہ انتخابات کے دوران نظر آ رہا ہے. ایک تو پروپیگنڈا ہے, یا کم از کم اپنے مواد کی تشہیر ہوتی ہے, لیکن دوسرا یہ کہ مخالفین کے خلاف جو مواد پھیلایا جاتا ہے وہ مواد جو ہے کس حد تک حقیقت پسندانہ ہوتا ہے اور کس حد تک اس کے اندر محض پروپیگنڈے کا ایلیمنٹ ہے. پروپیگنڈا جی, ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس میں سابق وزیر داخلہ اور سینیٹر رحمان ملک صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. رحمان ملک صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم بات کر رہے تھے, ہما بگائی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھیں اس سے پہلے, کہ پیپلز پارٹی کا 2018 کے انتخابات میں ہدف کیا ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس کو تو اپنے سندھ اور ہیومن انٹیریئر سندھ کے اندر مشکلات اور چیلنجز کا سامنا ہے.
سر دیکھیں, آپ وہاں بیٹھے تشریف فرما ہیں, آپ کے کچھ رپورٹرز ہوں گے, کچھ آپ کی سورسز ہوں گی, اور ہر ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, آئی ریسپیکٹ دیٹ. لیکن ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا, ہر بار پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے اور ایک خاص انداز سے ہوتا ہے, لیکن یہ میں انداز کر رہا ہوں کہ جو ہماری پالیسی ہے, ہم ٹھیک ٹھاک سیٹیں لیں گے, اپنا ٹھیک ٹھاک شیئر لیں گے پنجاب سے بھی, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم سندھ میں حکومت کیسے بناتے ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا. بات یہ ہے کہ اس وقت حالات اور واقعات اور پولیٹیکل سچویشن جو سامنے آئی ہے, آپ ساری پارٹیوں کو دیکھیں, سبھی آپ کو یہ کہتی نظر آ رہی ہیں کہ جی ہنگ پارلیمنٹ ہوگی, آل لیڈرشپ سے ہنگ پارلیمنٹ. ٹھیک, میرے حساب سے ایسی چیز نہیں تھی, کیونکہ انڈیپینڈنٹ بہت انڈکٹ ہو گئے ہیں, اور جو ایک میں نے نام دیا اس کو سیزنل پولیٹیکل مائگریشن from one party to the other party, giving rise to the lotocracy. اور میں تو یہ کہوں گا کہ ساری پبلک سے آپ کے تھرو بھی اپیل کروں گا کہ پاکستان میں خودارہ لوٹوکریسی کو پروموٹ نہ کرے.
ٹھیک ہے, میں اگر آپ کی بات بالکل درست ہے, سوشل میڈیا پہ بھی یہی میسج جا رہا ہے اور جو ہمیں میسیجز میڈیا پہ آ رہے ہیں لوگ خود اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, مسترد کر رہے ہیں. لیکن رحمان ملک صاحب, اگر ہم یہ بات کر بھی لیں لوٹوکریسی کی, چلو باقی کانسٹیچوئنسیز میں آپ کی پارٹی سے لوگ آپ کو چھوڑ کے دوسری طرف چلے گئے, جہاں پہ موجود بھی ہیں, تاکہ دو سابق وزرائے اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب اور پرویز اشرف صاحب, ان کو بھی ایک جیتنے والے امیدوار کے طور پہ نہیں دیکھا جا رہا, وہ تو لوٹے نہیں, قمر زمان قاہرہ صاحب وہاں پہ کھڑے ہیں.
کریٹیریا کیا ہے یہ کہنا سر کہ وہ جیتتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, فیصلہ عوام نے کرنا ہے.
کسی سروے میں نہیں ہے نا, مختلف سروے میں تمام چینل جا رہے ہیں. جی ہاں,
سر میں کر دوں, ہمارے جو سروے ہوتے ہیں یا جو بات چیت ہوتی ہے وہ ہمارے وہ انٹلیکچوئلز ہیں جنہوں نے کبھی جوتا اتار کے مڈ میں سفر نہیں کیا گاؤں کی, اور وہاں کی سائیکالوجی کیوں نہیں جانتے. تو لہٰذا صرف یہ کہہ دینا اور سروے کر کے اور ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دینا کہ فلاں کو ووٹ نہیں ملیں گے, فلاں کو نہیں ملیں گے, آئی جسٹ سمپلی ڈو ناٹ ایگری ٹو دیٹ سر. میری اپنی ایک رائے بھی ہے اور میری اپیل بھی ہے پبلک سے, اور ایک بہت اچھی ویو بھی آ رہی ہے کہ لوگ جن الیکٹیبلز کو اپنا مسیحا سمجھتے تھے انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیشہ ان کو ڈچ کیا, اور آئندہ بھی ان کا خیال بھی ہے, اور میں ان کو اشور بھی کراتا ہوں پھر دوبارہ وہ ڈچ کریں گے, کیونکہ ان کے لیے سیاست خدمت نہیں ہے.
آپ یہ نہیں پر امید ہیں کہ آپ کے کم از کم جو اسٹرانگ امیدوار ہیں وہ جیتیں گے پنجاب سے؟ ایک بات رحمان ملک صاحب یہ بتائیں کہ بالفرض اگر پیپلز پارٹی جیسے توقعات ہیں کہ شاید کوئی بڑی کامیابی پنجاب سے بالخصوص حاصل نہیں کرتی ہے, سو آپ ایک سنسیئر کارکن کی حیثیت سے کیا ریکمینڈ کریں گے, کس طرح پارٹی کو اپنے پوری سوچ یا پورے ڈسکورس کو تبدیل کرنا پڑے گا؟
میں ایک کارکن بھی ہوں, اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی عمل میں اور پالیسی میکنگ کا بھی تھوڑا سا حصہ ہوں, سینئر پولیٹیشن, تو میں ایک چیز عرض کر دوں کہ اس وقت جو حالات سامنے آ رہے ہیں ایررسپیکٹیو آف دا فیکٹ کہ کون کیا کہتا ہے, اس وقت جو ہنگ پارلیمنٹ آئے گی تو میں ایک عرض کر دوں کہ 25 کے بعد صحیح پوزیشن کلیئرٹی کے ساتھ آئے گی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی بھی حکومت نہیں بنا سکے گا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سینٹ کے
کیا پی ٹی آئی آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوگی تحریک
آگے, اگلا سینٹنس میرا سن لیجیے گا پلیز, کہ میں نے سینٹ کے فلور سے بھی اور باہر بھی یہ کہا تھا سینٹ کے الیکشن ہونے سے پہلے, چیئرمین کے الیکشن ہونے سے 3 مہینے پہلے, کہ ایک وقت آئے گا کہ میں انشاءاللہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کروں گا فار سپورٹنگ اس ان دی سینٹ, اور وہ ہوا اور سپورٹ ہوا, ہمارا ڈیپٹی چیئرمین بنا اور دوسرا ہماری مدد سے چیئرمین بنا. تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ہو سکتا ہے 25 اور 30 یا لیٹ سے مڈ آف اگست تک میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوا نظر آؤں عمران خان کا اور اس کی پارٹی کا فار سپورٹنگ.
تو یہ شکریہ آصف علی زرداری صاحب کو دوبارہ پریزیڈنشل
ہاؤس میں نہیں کہہ رہا ہوں نا, میں تو اپنی خواہش ظاہر کی ہے انڈیویجول
نہیں, کیا ان کو دوبارہ صدر بنانے کے لیے شکریہ ادا کریں گے یا بلاول بھٹو کو ڈیپٹی پرائم منسٹر بنانے کے لیے؟
یہ میں آپ کو بتا دوں گا, زرداری صاحب صدر بننے کے بالکل موڈ میں نہیں ہے, نہ وہ مانیں گے. اب بس اور بہت سی چیزیں ہیں, اگر میں پبلک کر دوں تو پھر ہماری وہ گیم جو ہے وہ کھل گئی تو وہ اچھی نہیں ہوگی.
لیکن بلاول بھٹو ڈیپٹی پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں؟
میں نے
کیا بلاول بھٹو ڈیپٹی پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب تو ہم کہتے ہیں پرائم منسٹر ایج نہیں ہے, تو آنے والے وقت میں ہم کیوں اپنے آپ کو سبارڈینیٹ ڈکلیئر کریں, اللہ کرے پنجاب میں کوئی کسی قسم کی ریسٹرکشن نہیں ہے, فیصلہ عوام نے کرنا ہے. فیصلہ جب فیصلے میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ لوگ پیپلز پارٹی کو جنہوں نے ٹرین کیا, جن کو گروم کیا, وہ چرا کے پی ٹی آئی لے گئی ان کو, تو مجھے بتائیں کہ جو بھی کوئی تبدیلی ہوتی ہے کبھی چرائی ہوئی چیزوں
سے. تو دیکھیں اگر ووٹ بینک ان کے ساتھ زمین پہ کھڑا ہوتا وہ قطر نہ جاتے. رحمان ملک صاحب ایک بات بتائیے گا, آپ زرداری صاحب کے قریبی مصاحبین میں سے بھی ہیں, کبھی ان کو یہ فیلنگ آئی ہے کہ یہ جو مفاہمتی سیاست ہے جس پہ قاہرہ صاحب بھی نالا ہیں, جس پہ بسرا صاحب بھی آج پارٹی سے الگ ہو گئے یا ان کو نکال دیا گیا, اور بھی بہت سارے پنجاب کے لیڈرز جو ہیں بٹو صاحب بھی الگ تھے, اس کے اوپر ان کو کوئی پچھتاوا ہے؟
نہیں نہیں سر, نہیں میں عرض کر رہا ہوں کوئی, میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ان کے پاس ووٹ بینک نہیں تھا, چھوڑ کے چلے گئے ہیں, تو کیا ووٹ بینک اپنے ساتھ لے گئے ہیں؟ نو وے سر. باقی اگر وٹو صاحب کو دوسروں کو اس چیز سے شکوا تھا تو میں تو سمجھتا ہوں اس مفاہمت کی وجہ سے تو وٹو صاحب ہماری پارٹی میں آئے, اور اگر اس مفاہمت سے वो लीडर जो हमसे चले गए हैं वो उसी दिन क्यों नहीं उन्हें छोड़ा? फॉर एग्जाम्पल अगर ऋषि साहब को परेशानी थी ये मुफाहमत क्यों हुई है तो उनको फॉरेन मिनिस्टर नहीं रहना चाहिए था हमारे साथ। तो लिहाजा ये तो वक्त की खेल होती है और आप देखिएगा 25 के बाद और कितने लोगों कोशिश करेंगे वापस आने की, इंडिपेंडेंट भी और दूसरे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस अंदाज से चल रही है इंशाल्लाह बहुत से सरप्राइज देगी आपको 25 के बाद।
लेकिन अगेन मुख्तसर उसमें जवाब नहीं है कि जिस भी जो एलिगेशन था कि ये मुख मकाकी सियासत है उसमें मुफाहमत का तो भले जो है वो सुरखाब के पर के तौर पे वो सामने वो लगा होगा लेकिन नुकसान बहुत हुआ सियासी तौर पे, सियासत की डॉक्ट्रेट फायदा नहीं पहुंचा सकी पीपल्स पार्टी को।
मैं इस चीज को थोड़ा सा निगेट करूंगा, मुख मका नहीं है, पॉलिटिक्स नाम ही कंसेंसस का है, पॉलिटिक्स नाम ही बातचीत करने का है। पॉलिटिक्स में हर चीज जो होती है वो इस अंदाज से होती है कि मामला को कॉमन मिलकर किसी चीज को हल किया जाए। मैं अब उसे डिटेल में नहीं जाता कि हमने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा ने कैसे नेगोशिएशन की और एक डिक्टेटरशिप से पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेके आई जिसमें 5 साल हमने पूरे किए, नून ने भी उसी ही अगर देखा जाए आज में पूरे किए, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें मिलजुल कर काम करना।
आखिरी बात सेनेटर रहमान मलिक साहब, जहाँ पे आप बैठे हैं और जहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं वाशिंगटन में हूँ आप लंदन में हैं, इनका भी कोई किरदार है, कोई ये एक्स फैक्टर है पाकिस्तान के इंतखाबात में?
देख मैं ये समझता हूँ कि कभी अमेरिका रेलिवेंट होता था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और आज मैं आपको गारंटी से कह दूं कि जहां मैं तो कहीं और बैठा हूँ, बाय द वे आपको शायद इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिली, लेकिन हैविंग सेड सो वेस्ट हैज गॉट नो रोल व्हाटसएवर इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स नाउ। इस वक्त एक वक्त होता था, मुझे भी पता है और आपको भी पता है, ठीक है, लेकिन मैं इसका सेरा दूंगा अपनी अपनी उस हायरार्की को जो इस वक्त पाकिस्तान की अस्करी क्यादत है, जिन्होंने अमेरिका को इस मामले में दखलंदाजी करने से बिल्कुल मना और वो चांसेस स्लिम कर दिए। तो आज अगर आप देखें तो वो शटल सर्विस जो होती थी या शटलिंग होती थी लीडरशिप की ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज नॉट देयर, और पाकिस्तान की सर्वाइवल भी ये है कि बेशक नरम बेशक प्रॉब्लम, लेकिन हमें बाहर के लोगों को इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए। दैट इज इन फैक्ट आर पार्टीज व्यू एंड आई एम श्योर अदर पार्टीज विल ऑल्सो थिंक एंड मेक श्योर कि हम अपने फैसले खुद करें, अपने पांव पे खुद खड़े हों। जिस अंदाज से हमारी इकोनॉमी तबाह हो गई है, जिस किस्म से तरीके से हम गुजरे हैं, वो इसी वजह से कि हमने डिपेंडेंस जो है दूसरे मुल्कों पे बहुत कर ली, नॉट ओनली वेस्ट बट IMF और वर्ल्ड बैंक जिस अंदाज से हम पे छाया हुआ है, क्रिपल किया हुआ है, दैट इज नॉट गुड फॉर दी इकोनॉमी एंड फॉर द फ्यूचर साहब।
बहुत शुक्रिया सेनेटर रहमान मलिक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, आप हमारे साथ थे, आपका बेहद शुक्रिया। और सामिन हम सोशल मीडिया के रोल की बात कर रहे थे, हमारे साथ हैं शहजाद अहमद साहब, मैं माफ़ी भी चाहता हूँ उनसे क्योंकि हमें बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर रहमान मलिक साहब दस्तियाब हो गए थे। तो शहजाद अहमद साहब बाइट्स फॉर ऑल डिजिटल राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ वाबस्ता हैं, उनसे हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया का एथिकल इस्तेमाल क्या हो सकता है, होना चाहिए, क्या पार्टियां किसी भी ज़ाब्ता अखलाक को इस रेफरेंस में कबूल करने के लिए तैयार हैं नहीं हैं, उनकी राय लेते हैं, और फिर ये कि ये अच्छे बुरे जो मैसेजेस हैं ये किस हद तक असरअंदाज होते हैं वोटर्स की राय के ऊपर। शहजाद अहमद साहब ओवर टू यू। जी शहजाद अहमद साहब आप हमारे साथ हैं।
बहुत शुक्रिया इस मौके के लिए, उम्मीद है कि मेरी आवाज वहां पे।
जी हम आपको सुन पा रहे हैं। जी हम
तो आलिया हम इस वक्त एक इंतहाई खौफनाक सफ आराई देख रहे हैं सोशल मीडिया में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से साइबर आर्मी की तश्कील की जा रही है, और ये साइबर आर्मी जो है बहुत वेल इक्विप्ड पेड वेल रिसोर्स, और ये साइबर आर्मी जो है ये तमाम ही पार्टी इनका इस्तेमाल बुरे कर ला रही है, चाहे इसमें लेफ्ट की पार्टी हो, चाहे इसमें सेंटर की हो, चाहे इसमें मजहबी जमातें हो, इसके अलावा जो हमारी जो रियासती इदारे हैं उनकी भी। हम देख रहे हैं कि इस वक्त में खासतौर पर फेक न्यूज का और गलत सलत मैसेजेस का बहुत ज्यादा चल चलाव है, और आम लोग इन बातों को समझ नहीं पाते और यकीनन उससे उनका ओपिनियन बनता है। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात जो है वो ये है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज مذہب کا استعمال کر رہی ہیں
جی ہاں
اپنے مختلف پیغامات کو آگے بڑھانے کے لیے, اور یہ بہت خوفناک ہے. اور یہ اس وجہ سے خوفناک ہے کہ مذہب ہمیشہ سے ایک بہت ہی حساس موضوع رہا ہے
جی
ہمارے لیے, ذاتی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. تو اب یہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی سیاسی جماعتیں جب مذہب کو استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گی تو اس کے نتائج بہت بھیانک ہونے کی
تو اس کو سٹریم لائن کیسے کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ضابطہ اخلاق اس ریفرنس میں بھی ہو سکتا ہے, الیکشن کمیشن اس کو گائیڈ کر سکتا ہے, آرکیسٹریٹ کر سکتا ہے, کیسے کیا جا سکتا ہے؟
اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضابطہ اخلاق سے زیادہ اخلاقیات کی ضرورت ہے, اور جو اخلاقیات ہیں وہ آج کل کی سیاست میں انکا ہیں. تو میرا بھی خیال سے
آپ تو سیاست ہے وہ کہہ رہے ہیں جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے, الیکشن کا موسم ہے کچھ بھی کریں.
لگ تو حالات تو اسی قسم کے ہیں, کیونکہ نہ لوگوں کو عزتوں کی پرواہ ہے, نہ لوگوں کو کسی کو کافر کسی کو مسلمان کسی کو کچھ بنانے کی پرواہ ہے, اور یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. اور آپ نے نوٹ دیکھا ہوگا ہسٹری میں, پاس میں ہمارے ہمسایہ ممالک میں, ہمارے اپنے ملک میں کسی بھی ایسے حساس نوعیت کے کسی بات سے خون و قتال ہو جایا کرتا ہے, لوگوں کی جائیداد ان کو تباہ کر دی جاتی ہے, لوگوں کو جان سے جانا پڑا ہے. ہمیں خوف یہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے یہ سفارائیاں جاری رہیں اور لوگوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں تمام حدود و قیود کو یہ پار کرتے رہے, تو اس کے نتیجے میں بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے.
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس طرح کے خدشات ہیں. بہت شکریہ شہزاد احمد صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. فرام بائٹس فار آل آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, سب سے اچھی بات تو یہ کہ لوگ اپنی خوبیاں اپنے محاسن بیان کریں, اپنا ایجنڈا بیان کریں, دوسروں کی پالیسیوں پہ تنقید کریں, نہ صرف یہ کہ باقی کردار اور باقی جس کو فیک نیوز کہتے ہیں اس کے اوپر وہ بیس کر کے اپنی الیکشن کیمپین آگے لے کے جائیں. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں اسفر امام, بل باربر ہمارے انجینئر ہیں. پروگرام کا اگلا سیگمنٹ کوئکلی ہم جائیں گے اسپورٹس کے اوپر. دو ڈیولپمنٹس ہیں, ایک تو کرکٹ کے بارے میں, آپ کو بہتر معلوم ہے پاکستان جو ہماری آڈینس ہے اس کی اکثریت اس کو سنتی ہے, اور پاکستان کی ٹیم کو بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے آسٹریلیا کے ہاتھوں. وہ آسٹریلیا جس کو انتہائی عظیمت ناک شکست ہوئی انگلینڈ کے ہاتھوں, لیکن وہ اپنا کانفیڈنس بحال کرنے میں کامیاب ہوئی. لگتا ہے یہ کہ سارا غصہ انہوں نے پاکستان کی ٹیم پہ نکال دیا, 117 پہ 116 پہ آؤٹ کیا, اور پھر 10 اوورز میں آلموسٹ 11 اوورز میں وہ ٹارگیٹ بھی ایک وکٹ کے اوپر چیز کر لیا. بالنگ بیٹنگ تمام شعبے میں پاکستان کو آؤٹ لاسٹ کر دیا. اور دوسری جانب جو ہے وہ فٹ بال, فیفا ورلڈ کپ 2018, اس کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ یہ فٹ بال پاکستان میں بنا تھا جس کے ساتھ یہ گیم ہو رہی ہے, لیکن اس کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھی مبشر علی زیدی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے کچھ معلومات لیتے ہیں اور پھر کرکٹ پہ بات کرنے کے لیے سلیم خالق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اسپورٹس ایڈیٹر ڈیلی ایکسپریس کے. تو ذرا فیفا ورلڈ کپ اس وقت بھی میچز ہو رہے ہیں. سو مبشر صاحب, مجھے تو جیسے میں نے تو اپنا اعتراف کر لیا کہ مجھے تو اتنا ہی اس کا پتہ ہے کہ یہ ایک فٹ بال ہے, فٹ بال ہوتا ہے جو جو سیالکوٹ میں بنتا ہے, پاکستان کی ٹیم نہیں ہے مگر سیالکوٹ کا فٹ بال استعمال ہو رہا ہے. کیا پوزیشن ہے اس وقت, یہ کس مرحلے پہ کھڑا ہے, کون سی ٹیمیں آگے آ رہی ہیں, اور پیشن کیا ہے, انوائرمنٹ کیا ہے اس ورلڈ کپ کا؟
جی, ورلڈ کپ بہت اس وقت بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. اس سے پہلے گروپ میچز چل رہے تھے اور وہ ظاہر ہے تھوڑا سا سست کھیل بھی ہوتا ہے, اس میں بازو کا نتیجہ بھی نہیں آتا, لیکن اب راؤنڈ آف 16 چل رہا ہے, یعنی یہ ناک آؤٹ مرحلہ ہے. اس میں جو ٹیم ہار رہی ہے وہ باہر ہو جاتی ہے, اور اگر میچ برابر ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے پینلٹی ککس تک معاملہ چلا جاتا ہے. اس وقت برازیل اور میکسیکو کا بہت شاندار بہت اچھا میچ چل رہا ہے. میکسیکو سے بہت امیدیں تھیں اور وہ راؤنڈ میچز میں بھی بہت اچھا کھیلے تھے, لیکن برازیل ظاہر برازیل ہے. نیمار نے 51 منٹ میں سیکنڈ ہاف میں گول کیا تھا اور پھر 88 منٹ میں انہی کے پاس پر دوسرا گول بھی ہو گیا ہے. تو اس وقت 90 منٹ کا کھیل تو ہو چکا ہے, لیکن چونکہ 6 منٹ اور ملے ہیں, 3 منٹ کا کھیل ہو چکا ہے, تقریباً جیت یقینی نظر آتی ہے
2-0 سے. سو جب یہ ورلڈ کپ شروع ہوا تھا تو اپ سیٹس اس میں میجر کیا ہوئے ہیں, کون سی ٹیمیں باہر ہوئی ہیں جن سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ وہ شاید اگلے مرحلے میں جائیں گی؟
ظاہر دفاعی چیمپئن جرمنی سے سب کو امیدیں تھیں, لیکن وہ ٹیم ایسی لگی ہی نہیں کہ جسے جو کوئی کرشمہ دکھا سکتی. ان کی پاسنگ اچھی نہیں تھی, ان کے دفاع اچھا نہیں تھا, جیسے توقع تھی ویسے وہ پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہو گئی, اور ظاہر ہے یہ 80-90 سال میں پہلا موقع ہے کہ وہ اس طریقے سے انہیں شکست ہوئی ہے. حالانکہ ان کے کوچ وہی تھے جو پچھلی بار جنہوں نے ورلڈ کپ جیتنے میں کردار ادا کیا تھا, لیکن اس دفعہ وہ پرفارم نہیں کر سکی. ارجنٹینا پہلا میچ اچھا نہیں کھیلے تھے, وہ ناک آؤٹ راؤنڈ میں آ گئے تھے, لیکن انہیں بھی پہلے ظاہر فرانس ان کے مد مقابل آ گئی تھی, چنانچہ وہ ناک آؤٹ مرحلے میں وہ باہر ہو چکے ہیں. یہ دو کافی بڑی,
اب یہ سپر 16 ہے, پھر سپر 8 ہے آف کورس, اور پھر سپر 4 یعنی سیمی فائنلز. سو آپ سیمی فائنلز میں آپ کی ایکسپرٹ اوپینین کیا آپ کو لگ رہا ہے, کسی کی جو ٹیمیں ہیں ان کی اسٹرینتھ کے اوپر کہ وہ آگے آ سکتی ہیں؟
دیکھیں ابھی جو اب تک 5 میچ ہو چکے ہیں راؤنڈ آف 16 کے, یعنی 8 میں سے 5 میچ, ان میں سے یوروگوئے نے پرتگال کو ہرایا ہے, فرانس نے ارجنٹینا کو ہرایا ہے, آج یہ برازیل میکسیکو کو تقریباً شکست دے چکا ہے, اسپین کل ناک آؤٹ مرحلے میں پینلٹی ککس پہ رشیا سے ہار گئی, اور کروشیا نے ڈینمارک کو ہرا دیا ہے. اگلے 3 میں پہلے سے پیش گوئی کر سکتا ہوں کہ آج بیلجیم جاپان کو ہرا دے گی کیونکہ بہت بڑا فرق ہے ان میں, اور کل سویڈن اور سوئٹزرلینڈ میں سویڈن, اور انگلینڈ اور کولمبیا کے میچ میں انگلینڈ مجھے لگتا ہے کہ جیت جائیں گی. یہ تو 8 ٹیمیں ہمارے پاس آ جائیں گی, لیکن یوروگوئے اور فرانس کا میچ بہت امپورٹنٹ ہے. یوروگوئے ابھی تک کوئی میچ ہاری نہیں ہے, ان کا گول کیپر بہت اچھا ہے, لیکن فرانس چونکہ ارجنٹینا کو ہرا کے آ رہا ہے اور وہ بھی ایک دفعہ ورلڈ کپ جیت چکے ہیں, یہ ایک بہت سنسنی خیز کوارٹر فائنل ہوگا. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ روس کو ایڈوانٹیج تو ہے اپنے ہوم گراؤنڈ کا, لیکن کروشیا اور بیلجیم اس وقت بہت فارم میں ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ اگلے مرحلے تک پہنچیں.
اور فائنلسٹ کس کو دیکھ رہے ہیں اندازن, کیونکہ بہت ایڈوانس ہے ابھی یہ کہنا,
جو فرانس اور یوروگوئے کا میچ ہوگا ہو سکتا ہے یوروگوئے جیت جائے, میں مطلب یعنی ان کی اس وقت ایسی ان کے اندر ان کا جذبہ ہے اس وقت, لیکن ان میں سے جو بھی ٹیم جیتے گی میرا خیال ہے وہ فائنل تک پہنچے گی. اور روس کا چونکہ آسان سارے مرحلے آسان تھے, وہ بہت آرام سے یعنی اب اسپین کو بھی ہرا دیا تو ان کا جذبہ زیادہ ہو گیا ہوگا. میرا خیال ہے کہ کم از کم سیمی فائنل تک رشیا پہنچے گا, اور اگر وہ مار سکا کروشیا کو ہرا سکا تو پھر شاید فائنل کھیلے گا.
بہت شکریہ مبشر, آپ نے ہمیں فٹ بال پہ آگاہی دی, اور ہم اپنی تمام ناکامیوں کا اعتراف کرتے ہیں, اور اپنے اس کے بارے میں فٹ بال کے بارے میں جو نالج ہے. کرکٹ پہ آتے ہیں, آخری 4 منٹ ہمارے پاس ہیں, اور سلیم خالق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سپورٹس ایڈیٹر ڈیلی ایکسپریس. سلیم خالق صاحب, آپ ٹیم کو فالو کرتے رہے, انگلینڈ میں بھی بڑا اچھا آپ کی ٹیم نے پرفارم کیا, اسی انگلینڈ کے خلاف آسٹریلیا نے بڑا برا پرفارم کیا, لیکن آسٹریلیا نے آپ کی ٹیم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے, کیا ہوا ہے ایک دم پاکستانی ٹیم کو؟
یہی سمجھ سے باہر ہے, بہت ہی بری طرح بیٹنگ لائن ناکام رہی, اور 47 رنز پہ 5 وکٹ جب گر گئی تھی یعنی آدھی ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی, تو اس کی وقت ایسا لگ رہا تھا کہ اب کچھ 100 رن بھی نہ بن پائے, بمشکل 116 رنز پاکستان نے بنائے. اور آپ دیکھیں ٹاپ آرڈر بیٹنگ جو ہے وہ بہت بری طرح ناکام رہی ہے. حفیظ نے کم بیک کیا ہے لیکن دونوں میچوں میں وہ فلاپ رہے ہیں. فخر زمان پچھلے میچ میں اچھا کھیلے تھے, آج وہ بدقسمت ثابت ہوئے, اور خلاف فیصلہ جو تھا امپائر کا وہ تھوڑا مشکوک لگا, اور فخر اسی وجہ سے بڑا اعتراض کرتے ہوئے واپس گئے تھے. حسین طلعت نئے پلیئر ہیں, وہ آئے دونوں میچوں میں وہ فلاپ رہے. سرفراز کی جو فارم ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے, مطلب کبھی کبھار اسکور کر رہے ہیں.
آصف ٹھیک کھیل گئے دونوں میچ, ہم
آصف بہتر کھیلے انہوں نے, پچھلے میچ میں بھی انہوں نے رنز بنائے تھے, آج بھی انہوں نے اچھا اسٹارٹ لیا تھا, 22 رنز بنائے گو تھے لیکن 2 چھکے لگائے, لگ رہا تھا اچھا پرفارم کریں گے لیکن کر نہیں پائے. اچھی چیز یہ ہے کہ شاداب خان نیچے سے آ کے رن کر جاتے ہیں, فہیم نے بھی تھوڑا اسکور کیا جس کی وجہ سے 116 پاکستان کے ہو گئے, لیکن 116 T20 کرکٹ میں کوئی اسکور نہیں ہے نا آج کل کی کرکٹ چل رہی ہے اس میں, اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا آسٹریلیا نے بڑے
پاکستان نمبر 1 ہے, لیکن T20 میں پچھلے اگر 6-7 میچز دیکھ لیں تو آسٹریلیا کا پلہ بھاری ہے. کیا وجہ ہے آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کی کارکردگی کیوں کمزور پڑ جاتی ہے؟
ایسے ہی لگ رہا ہے کیونکہ 8 میچ پاکستان مسلسل جیتا ہوا تھا, آسٹریلیا کے خلاف آیا اور پہلے ہی میچ میں اتنی بری طرح ہارا, اور آسٹریلیا کی ٹیم جیسے آپ نے بتایا کہ اتنی اچھی فارم میں بھی نہیں ہے, انگلینڈ نے بہت برا اس کا اثر کیا تھا, تو اس وجہ سے اس میں تو وغیرہ بھی باہر ہوئے ہیں, وارنر بھی باہر ہوئے ہیں, اس وجہ سے
میں نے تو جو ہائی لائٹس دیکھی ہیں اس کے اندر مجھے یہ لگا کہ جو سپیڈ ہے وہ بڑا شاید پاکستانی بیٹس مینوں کو مشکل ہوئی ہے ان کی سپیڈ کو ہینڈل کرنا,
ایسے ہی لگ رہا ہے کیونکہ دیکھا ہوگا آپ نے یہ سلپ میں کیچز ہوئے اور جس طرح سے کیچز بھی بڑے اچھے لیے,
اور T20 میں سلپ ان پلیس تھی. جی ہاں
بالکل, کیچز بھی بڑے اچھے لیے, اور سرفراز بھی یہی کہہ رہے ہیں میچ کے بعد کہ ٹاس ہم لوگ جو نہیں جیت سکے, تو شاید ان کا بھی یہ ارادہ تھا کہ بعد میں بیٹنگ کرتے لیکن ایسا ان کو موقع نہیں ملا ٹاس ہارنے کی وجہ سے, تو ٹاس کا بھی بڑا اہم کردار تھا, لیکن ظاہر ہے ہر میچ میں آپ ٹاس
صحیح. سو فائنلی سو آپ دونوں ٹیموں کو ہی فائنل میں دیکھتی ہیں, آف کورس تیسری ٹیم زمبابوے کی ہے جو نسبتاً بہت کمزور ہے,
آبویسلی یہ تو نہیں ہے, تو زمبابوے کی ٹیم تو بالکل ہی آج کل خراب پرفارم کر رہی ہے, کیونکہ ابھی ان کا معاوضوں کا تنازع بھی ہے, جس وجہ سے کئی اہم پلیئر چلے گئے بیٹنگ خاص طور پہ.
بہت شکریہ آپ کا سلیم خالق, اسپورٹس ایڈیٹر ڈیلی ایکسپریس ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین یہاں اپنا پروگرام آج کا جہاں رنگ ختم کریں گے. پروڈیوسر ہیں اسفر امام, اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
چند روز قبل فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا, اور دہشت گردی اور دہشت گردوں کی مالی سرگرمیوں کی روک تھام کے سلسلے میں پاکستان سے مزید سخت اقدامات کا تقاضا کیا گیا. اس کے ساتھ ہی پاکستان میں ایک کل عدم شدت پسند رہنما کا نام شیڈول فورس سے خارج کرنے کا فیصلہ بھی سامنے آیا. پاکستان کس طرح ایف اے ٹی ایف کے مطالبات کو پورا کرے گا, کس قسم کے اندرونی اور بیرونی دباؤ ہیں, اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری کی تجزیاتی رپورٹ پیش ہے.
پاکستان کو آئندہ 15 ماہ کے دوران فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف کی لسٹ سے نکلنے کے لیے 26 نکاتی پروگرام پر عمل کرنا ہے, جس میں دہشت گرد گروپوں یا دوسرے دہشت گردوں کے مالی وسائل اور ذرائع کو منقطع کرنا بھی شامل ہے. لیکن جب ایسے افراد کے بینک اکاؤنٹ جو منجمد تھے کھول دیے جائیں جن کے نام شیڈول فور میں شامل تھے, یا ایسے رکوں کو انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے, تو پاکستان 15 ماہ بعد کس طرح اپنے موقف کا دفاع کرے گا اور گرے لسٹ سے نکل سکے گا, اس بارے میں بریگیڈیئر عمران ملک کا کہنا تھا.
شیڈول فور میں جو یہاں پہ کچھ ملٹنٹ گروپس تھے ان کو کلیئر کر دیا, حالانکہ وہ انٹرنیشنلی ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا ہے. اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو ایسے ملٹنٹ گروپس کو جو کہ زیادہ تر ڈومیسٹکلی ہی آپریٹ کرتے ہوں, ان کو مین اسٹریم کرنے کی بھی کوششیں کی گئی ہیں. اور جو دو سب سے بڑی میں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں اس صورت میں, وہ ہے آئی آر اے, آئرش ریپبلکن آرمی, جو کہ بہت عرصے تک برطانیہ کے خلاف ملٹریلی اور ملٹنسی کے ساتھ اور ہتھیاروں کے ساتھ ان کے خلاف کاروائیاں کرتے رہے اور بہت سارا نقصان بھی پہنچایا. ایونچولی ان کو بھی پولیٹیکلی ایبزارب کیا گیا اور ان کو پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنایا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک طالبان افغانستان اور حقانی نیٹ ورک, ان کو ابھی امریکہ کے کہنے پہ ہی اشرف غنی صاحب نے آفر کیا ہے کہ ہم آپ کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آپ پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنیں, تو ان کو بھی وہ مین اسٹریم کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر ہم ان دو مثالوں کو اپنے سامنے رکھیں تو میرے خیال میں اگر جو پاکستان کی ڈومیسٹک ملٹنٹ گروپس ہیں جو کہ بنیادی طور پر سیکٹیرینزم کے اوپر کام کرتے ہیں اور سیکٹیرین گروپس ہیں, ان کو اگر مین اسٹریم کیا جائے اور پولیٹیکل سسٹم کے اندر لایا جائے تو شاید کوئی ایسی ایک سچویشن بن جائے جہاں پر وہ پیسیفائی ہو جائیں اور وہ ایک فعال پولیٹیکل سسٹم, سیاسی سسٹم کا وہ حصہ بن جائے. تو میرے خیال میں اگر ہم نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہو تو سب سے پہلی بات تو یہ کہنی ہوگی کہ ان کے خلاف شاید کیس جو ہے وہ اتنا کلیئرلی ان کے خلاف گیا نہیں کہ ان کو مجرم ثابت کیا جائے, اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم ان کو پولیٹیکل سسٹم میں یا مین اسٹریم کے اندر لائیں تو ممکن ہے کہ وہ اپنی ملٹنسی کو ختم کریں اور پاکستان کے ایک سیاسی سسٹم کا ایک فعال اور جس کو کہتے ہیں افیکٹو کنٹریبیوٹنگ ایلیمنٹ بن جائے.
ادھر ڈاکٹر اشفاق حسین نے کہا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالنے کا ایف اے ٹی ایف کا فیصلہ سیاسی نوعیت کا تھا. ان کے الفاظ,
پاکستان کو جو گرے لسٹ میں یہ ڈالا گیا ہے یہ اٹ از اے پیورلی اے پولیٹیکل ڈیسیجن اینڈ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی پرفارمنس آف پاکستان اگینسٹ ٹیررزم. اگر وہ مین اسٹریم میں آتا ہے ان سب چیزوں سے, دوسرے جگہوں سے ہٹ کر مین اسٹریم میں سیاست میں آنا چاہتا ہے تو یہ تو ایک اچھی چیز ہے. جہاں تک ٹیررزم کی بات ہے, پاکستان نے جو کیا یہ سب کو پتا ہے اور خاص کر یہ امریکہ والے بھی اس کو اکنالج کرتے رہتے ہیں, ہاں جی آپ نے بہت اچھا کیا ہے. لیکن کیونکہ یہ پریشر ہے کہ ان جماعتوں کو, تاکہ وہ جماعت ان کو یہ ہے کہ شاید یہ کشمیر میں یہی لوگ آ کے گڑبڑ کرتے ہیں تو ان کے فائنینشل کو چوک کیا جائے, تو یہ ہندوستان کے انسسٹنس پہ یہ ساری چیزیں پیچھے سے ہو رہی ہیں, لہذا اس کے پیچھے ایک سیاست ہے.
مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ واشنگٹن کے اسکالر ڈاکٹر ماروین وائنبام نے کہا کہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف چاہتی ہے کہ دہشت گرد تنظیموں اور دوسرے دہشت گرد افراد کے مالی وسائل و ذرائع منقطع کر دیے جائیں, اور جب ایسے لوگ جن کو بین الاقوامی ادارے دہشت گرد قرار دے چکے ہیں وہ سیاست میں آئیں گے اور انتخاب لڑیں گے تو پاکستان کے لیے مشکلات تو پیدا ہوں گی. ان کے الفاظ,
yes, I think Pakistan, it's already been demonstrated that, that the Foreign Action Task Force, Financial Task Force is focused on Pakistan's, what Pakistan is doing, particularly with the fact that its judicial system
یہ تھے ڈاکٹر وائن بام, جن کا کہنا تھا کہ پاکستان کو بین الاقوامی برادری کو مطمئن کرنے کے لیے ان دہشت گردوں کے خلاف اقدامات کرنے چاہیے جن کو بین الاقوامی ادارے دہشت گرد قرار دے چکے ہیں. قمر عباس جعفری, اردو بی او اے, واشنگٹن.